اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والے تم سب کے سب توبہ کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو کامیابی وابستہ ہے توبہ سے، استغفار سے، اللہ کی طرف پلٹنے سے کامیاب ہوتا ہے آدمی۔ اتنی برکتیں استغفار کی ہیں کہ اندازہ لگانا مشکل ہے۔ غالباً حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ہیں، ان کے پاس کئی شخص آئے، ایک شخص آ کر یہ عرض کیا کہ حضرت ہمارے پاس قحط سالی ہے، کوئی خصوصی بات فرمائیے، کوئی خصوصی نسخہ تجویز کر دیجئے۔ تو فرمایا کہ استغفار کرو۔ دوسرے نے کہا کہ حضرت بارش نہیں ہو رہی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ تو فرمایا کہ استغفار کرو۔ ایک اور شخص نے کہا کہ حضرت میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ چوتھے شخص نے یہ بات کہی کہ صاحب میرے مجھے نرینا اولاد نہیں ہے، مجھے کوئی نسخہ تجویز کر دے۔ تو فرمایا کہ استغفار کرو، استغفار کرو۔ ایک نے کہا کہ صاحب میرے مالوں میں برکت نہیں ہے، تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے کہا کہ استغفار کرو۔ ایک نے کہا کہ صاحب میرے کھیتی باڑی تباہ و تاراج ہو گئے ہیں، سنورنے اور سنبھلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، میرے باغ و بہار ٹھیک ہو جائے، میرے کھیتی باڑیاں آپ فرما دیں کوئی خاص بات۔ تو فرمایا کہ استغفار کرو، تاکہ صاحب ہماری نہریں خشک ہو گئی ہیں، آپ کوئی خاص دعا فرما دیں۔ تو فرمایا کہ استغفار کرو۔ جب پانچ چھ سات آدمی آ کر سوال کرتے رہے اور ہر ایک کے جواب میں وہ استغفار کرو استغفار کرو، تو بعض لوگوں میں پوچھنے کی عادت ہوتی ہے۔ ایک مرید نے بڑھ کے پوچھ لیا کہ بس ایسے حلال حساب بول دے رہے ہیں یا کوئی ثبوت وبوت ہے؟ میں یہ آیا تو کہہ رہے استغفار، وہ آیا تو کہہ رہے استغفار، بولے قحط ہے استغفار، بارش نہیں ہے استغفار، جی مال میں برکت نہیں ہے استغفار، اور اولاد نہیں ہے تو استغفار، کھیتی باڑی خراب ہو رہے ہیں تو بھی استغفار، نرینا اولاد نہیں ہے تو بھی استغفار، نہریں خشک ہو گئی ہیں تو بھی استغفار، کیا ہے صاحب کوئی ثبوت؟ تو فرمایا کہ میں کیا کیا، آیت کا ترجمہ بتایا ہوں، میں نے کیا کیا، میں نے نئی بات کیا بتائی، قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کر دیا میں نے۔ سورہ نوح میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، معافی مانگو اپنے پروردگار سے گناہوں کے تعلق سے، اللہ سے معافی مانگو، مغفرت مانگو، اے گناہوں کی بخشش کے طلبگار، انہ کان غفارا، اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والے، اے بارش کے طلبگار، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہارے اوپر موسلا دھار بارش برسائے گا، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، وہ تمہاری مدد کرے گا مالوں کے ذریعے سے، وَبَنِينَ، اور نرینا اولاد کے ذریعے سے، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ تمہاری اموال اور اولاد کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تمہیں باغات عطا کرے گا، وَأَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں نہریں عطا فرمائے گا۔ یہ در حقیقت ان صاحب ایمان انسانوں کے لیے جنت کی جو خوشخبریاں موجود ہیں وہ تو ہیں ہی، اس کی برکات اس دنیا میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ تو بھائی توبہ اور استغفار کرو، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے نا بھائی، استغفار کرنے میں بھی کسی کا اختلاف ہے کیا؟ توبہ کرو، استغفار کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب پڑھو، سید الاستغفار پڑھو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب پڑھو، یہ پڑھتے رہو۔ جو بھی مسنون اور مسنون واردہ الفاظ استغفار کے انہیں پڑھنا چاہیے، اور الفاظ کے ذریعے سے بھی آپ اپنی زبان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکتے ہیں کہ اللہ آپ میرے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ استغفار کا عمل بہت ہی غیر معمولی ہے، اس لیے کہ وہ زندگی میں پلٹا کھلانے کا پہلا قدم ہے، انسانی رخ کے بدلنے کا پہلی سیڑھی ہے، اور کسی شخص کی زندگی کے سنورنے کا پہلا دروازہ ہے، اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ آدمی پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگ. ہاں, اور کسی کو یہ کہنے کی ہمت نہیں ہے کہ ہم بے گناہ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کلکم خطاؤن, تم سب کے سب خطا کار ہو. ہاں, غلطیاں ہو جاتی. وخیر الخطائین التوابون, بہترین خطا کار وہ ہیں جنہوں نے توبہ کر لی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. دیکھو بھائی, یہ چیز اس میں ریکارڈ ہو رہی ہے. اس میں جو چیز ریکارڈ ہو رہی ہے وہ چیز محفوظ بھی رکھ سکتے ہیں اور وہ چیز مٹا بھی سکتے ہیں. جو بھی نہیں مٹا سکتے. ہاں, تو جب ہم اپنی چیز ایک چیز منسے شہود پر لا کر ثابت کر کے مٹ سکتے ہیں, تو وہ قدرت رکھنے والا پروردگار ہمارے گناہوں کو کیوں نہیں مٹ سکتا؟ برابر مٹیں گے, بشرطے کہ ہمارا استغفار درست ہو. بقول بزرگ کے, ہمارا استغفار بھی قبول ہے یا نہیں, یہ ہے مسئلہ. اور فرمایا کہ ہمارے استغفار پر بھی استغفار کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا استغفار ایسا ہے کہ صحیح ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے, اس پر بھی استغفار کرنے کی اور پڑھنے کی ضرورت ہے. ہے مالک, ہم کو کچھ آتا ہی نہیں ہے, بس گناہوں کو معاف فرما دے. غیر معمولی بہت ہی مجرب عمل بھی ہے. اور غیر اللہ تعالیٰ جب معاف کر دینے پر آتے ہیں تو کون روکنے والا بھی ہے؟ کفر کے گناہوں کو معاف کر دیں گے, شرک کے بھی گناہوں کو معاف کر دیں گے. تو مرنے سے پہلے پہلے اگر کوئی آدمی توبہ کر لیا کفر سے اور شرک سے اور منافقت سے, ارتداد اور الحاد سے, تو کیا اللہ تعالیٰ نہیں معاف کریں گے؟ من کا نہ آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں چلا گیا, چلا جائے گا. توبہ شرط ہے. ہاں, اگر توبہ نہیں کیا اسی حال میں مر گیا تو پھر مسئلہ نہ دکھے. قرآن مجید کا اعلان یہ ہے, انما التوبہ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ غفورا رحیما. غلط پڑھا تو ذرا اطلاع ذرا ٹچ کر دیں. انما التوبہ علی اللہ, اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں اس شخص کی, للذین یعملون السوء بجہالہ, جو جہالت سے, نادانی سے, ناواقفیت سے, یا انجانے پن میں ہے کسی اور وجہ سے جی قصور کر ڈالتے ہیں, ہو جاتا ہے. ثم یتوبون من قریب, پھر وہ جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں. فاولئک یتوب اللہ علیہم, اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں. وکان اللہ غفور رحیم, اللہ بڑے بخشنے والے مہربان. فرمایا وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت, کہ توبہ اس شخص کی قبول نہیں ہوتی کہ جس کا, جو کفر کی حالت پر ہو, گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے. حتی اذا حضر احدہم الموت قال انی تبت اللہ, جب بالکل موت کا وقت انتہائی قریب آ گیا, صورتحال یہ ہے کہ غیب کے نقش نظر آنے لگے, تو اللہ تعالیٰ قبول اس توبہ کو قبول نہیں. وللذین یموتون وهم کفار, اور جو لوگ حالت کفر کے اوپر, جو مرنے والے لوگ ہیں کفر کی حالت پر, مرنے والے لوگ بے ایمانی کی حالت پر, مرنے والے لوگ توحید سے ہٹے ہوئے انسان, شرک کی حالت پر مرنے والے جو لوگ ہیں, ارتداد اور منافقت والی حالت کے اوپر جو لوگ مرنے والے لوگ ہیں, ان کے بارے میں فرمایا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون, وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے. لہم عذاب الیم, دردناک عذاب بھی ہے, بارہ آیتوں کے اندر بتایا گیا. توبہ تو توبہ آدمی کر لیتا ہے تو قبول ہو جاتی ہے, اگر نہ کیا اور اسی حالت پر اس کی موت آ گئی تو پھر مسئلہ نازک ہو جاتا ہے. استغفار کرتے رہے. حضور اکرم سے شرح مشکات میں ایک واقعہ لکھا ہے, بہت بڑا عجیب قسم کا لکھا ہے, ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کے پاس, وحشی کے پاس, جبھی تک ایمان نہیں لائے تھے,
ان کے پاس وہی بھیجا ایک ایمان کو قبول کرے. آج چٹھی لکھ بھیجی, لیٹر لکھا کہ تم کو لیٹر لکھوایا یا بات کہلوا بھیجی کہ تم ایمان قبول کرو, تو انہوں نے ایک عجیب جواب بھیجا. جواب وحشی نے یہ بھیجا کہ مجھے یہ بات معلوم ہے کہ قرآن اور حدیث میں اور آپ کے مذہب اسلام میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ من قتل او زنا معاشرا, جو شخص قتل کیا, زنا کیا اور شرک میں مبتلا, خاص طور پر شرک میں مبتلا ہو گیا, وہ یلقا اثاما یزعف لہ العذاب. ایک تو یہ ہے کہ اس کو دگنا 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 تگنا بہت زیادہ عذاب ہوگا اور وہ جہنم کے عذاب میں پڑ جائے گا. تمہارے ان اصولوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ میرے لیے ایمان کے قبول کرنے کی کوئی راہ نہیں ہے, کیا اسی کوئی صورتحال نکلتی ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائے. تو وہ بات جب وہ لے کر آئے, پیغام پہنچائے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت مبارکہ اتری اور آپ نے یہ آیت مبارکہ بھیجوائی. کیا بات, الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات, یا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وعمل صالحا, کہ جو شخص توبہ کرے, ایمان لائے, نیک عمل کرے, اس کے لیے گناہوں کی معافی ہے, گناہ معاف ہو جائیں گے اور اس کے اللہ توبہ قبول کر لیں. تو وحشی نے یہ لکھ بھیجا کہ اس میں تو یہ صرف جو ہے نا توبہ کے اوپر معافی کا تذکرہ تو ہے, لیکن شرک کے بارے میں تو جہنمی ہونے کا فیصلہ قرآن مجید نے سنایا ہے, انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار للظالمین من انصار, ظالموں کو کوئی مددگار نہیں, ظالموں کو کوئی مددگار نہیں ہے. جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا وہ جہنم میں پڑ جائے گا, قرآن مجید میں تو یہ بات کہی گئی ہے. آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ بات تو ہے, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے معاف کر دیں گے, البتہ شرک کا گناہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرما دے. الا من تاب, توبہ اگر کوئی شخص کر لے تو اس کی توبہ قبول کر لی جائے. تو وحشی کے پاس جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو عجیب, اللہ تعالیٰ نے دو تگڑی شرطیں لگائی ہیں. ایک شرط یہ ہے لا یغفر یشرک بہ, کہ شرک کو تو معاف ہی نہیں کرتے اور شرک کا گناہ مجھ سے ہوتا رہا ہے, ابھی تو میں ایمان میں قبول نہیں کیا. انہوں نے وحشی نے اس طریقے کی بات. دوسری بات یہ کہی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگائی ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ, جس کو چاہیں گے معاف کریں گے. مجھے معلوم نہیں کہ وہ چاہیں گے کہ نہیں چاہیں گے, اس لیے مجھے اندیشہ ہو رہا ہے کہ میری معافی کا خانہ کھلا ہوا ہے یا نہیں. تو آپ پھر آیت کریمہ اتاری گئی اور بتایا گیا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما, مگر وہ لوگ جو توبہ کیے, ایمان لائے, نیک عمل کیے, تو ان کے برے اعمال ہٹا دیے جائیں گے اور حسنات بنا دیے جائیں گے. داؤد نے کہا دو ہو, اس میں تو تین شرطیں, ایک شرط توبہ کی پتہ نہیں قبول ہو نہ ہو, دوسری شرط ایمان کی معلوم نہیں قبول ہو نہ ہو, تیسری شرط عمل صالح کی معلوم نہیں میں ایمان قبول کرنے کے بعد عمل صالح کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا. کیا کوئی تسلیل کی کوئی صورت ہے مذہب اسلام میں؟ وہی بات پہنچا دی گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو آقا ہے تو جہاں پر آیت مبارکہ ہو گئی, بہت پیاری آیت, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. آپ کہہ دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, یا عبادی, اے میرے بندو, وہ بندو, الذین اسرفوا, جنہوں نے اسراف کیا, جنہوں نے زیادتی کی, جنہوں نے ظلم کیا, علی انفسہم, اپنے نفسوں کے اوپر زیادتی کی ہے, کسی طرح کا ظلم, کسی طرح کی زیادتی, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے.
وہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا, سارے گناہوں کو معاف فرما دے. جب یہ آئے تو مبارکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کے پاس پہنچائی تو وحشی تشریف لائے. جی اب تک تو وحشی تھا, اب حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے. آئے کہنے لگے کیا شاندار شاید ادری سرکار, یہ ہے کام کی بات ہے. نعمہ اللہ آیا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا شاندار آیت ہے, یہ بہترین آیت ہے. نعمت هذه اللہ آیا, کیا شاندار آیت ہے. یہ اللہ پاک نے کیسی آیت اتاری, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گے. یمح اللہ ما یشاء انه ام الکتاب, ارے وہاں پر لکھی تحریر اسی کے پاس تو موجود ہے, اس کی ملکیت ہے, اس کا قبضہ ہے. آپ اپنے سلیٹ کے اوپر کسی لفظ کو لکھنے کے بعد کیا آپ کوئی ایسا ربر نہیں رکھتے جو جس سے مٹا دے؟ کیا ہاتھ کے ذریعے سے نہیں مٹتا؟ کیا پانی کے ذریعے سے نہیں مٹتا؟ کیا لعاب کے ذریعے سے نہیں مٹ سکتا؟ جب ہماری تحریر اس طریقے سے مٹائی جا سکتی ہے تو اللہ اگر چاہے اور ان شرائط کو ہم پورا کر دیں جس کو اللہ پاک چاہ رہے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں, مگر شرط یہ ہے کہ توبہ خالص ہو. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, تم خالص توبہ کرو. توبہ خالص کر لینا چاہیے. اور رجوع کا مفہوم تو سمجھ گئے, من المعصیۃ الی الطاعۃ, من الغفلۃ الی الذکر, من الغیبۃ الی الحضور. والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ توبہ کے بارے میں بڑی عجیب بات فرماتے تھے حقیقت توبہ یہ ہے کہ بس بے ایمان انسان بے ایمانی چھوڑ کر ایمان کے دائرے میں آئے, یہ ہے توبہ کی حقیقت. ایک شرک اور کفر کا پرستار اور شرک میں مبتلا رہنے والا آدمی کفر و شرک سے توبہ کرے اور ایمان اور توحید کے دائرے میں آئے. ایک بدعات کا گرفتار شخص سنت کے دائرے کی طرف پلٹے, سنتوں کی طرف پلٹے, یہ ہے حقیقت توبہ. ایک زانی زنا سے توبہ کرے, ایک چور چوری سے توبہ کرے, اور ایک ڈاکو ڈکیتی سے توبہ کرے, ایک قاتل قتل سے توبہ کرے, ایک زانی زنا سے توبہ کرے, ایک جھوٹا جھوٹ سے توبہ کرے, ایک غیبتی غیبت سے توبہ کرے, اور ایک عاصی اور گنہگار گناہ سے توبہ کرے, ایک غافل غفلت سے توبہ کرے, اور ایک باہی تباہی مبتلا باہی تباہی باتوں اور کاموں سے اپنے آپ کو بچائے اور اللہ کی طرف پلٹ جائے, یہ ہے توبہ کی حقیقت. ہاں بس اب ہم ادھر پلٹے تائب بن کر اور وہ ادھر پلٹے تواب بن کر, ان اللہ هو التواب الرحیم, وہ ہماری طرف متوجہ ہو جاتے, ہم ان کی طرف متوجہ ہوتے ہی وہ ہماری طرف متوجہ ہوتے. حدیث میں موجود ہے, آپ نے بے شمار دفعہ سنا ہوگا, تو ایک بالشت بھر اللہ کی طرف آتا ہے, اللہ ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں, جو ایک ہاتھ اللہ کی طرف آتا ہے اللہ اس کی طرف ایک بم بڑھتے ہیں, اور جو چل کر آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں. یہ پوری روایت نہیں ہے, روایت کا بہت چھوٹا سا ٹکڑا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند کے اندر ایک بہت طویل حدیث لکھی ہے جو کئی صفحات پر مشتمل ہے, اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو پڑھا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ہماری طرف متوجہ ہونے کے لیے تیار ہے, ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسی رہرو منزل ہی نہیں, کس کو رستہ بتائیں بھائی؟ آپ منزل کی طرف چلنے والے ہیں تو جلد صاحب رہبری ہو اور راستہ بتائیں. اللہ تعالیٰ تو برابر اپنی نوازشات کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن توبہ یہ سلوک کے راستے میں چلنے اور منزل مقصود کو حاصل کرنے کے لیے جو پہلا قدم اور پہلا مرحلہ ہے وہ توبہ اور استغفار ہے, توبہ اور استغفار. جی, اور ایک سلسلے کی ایک بات کرتے ہوئے بات ختم کریں گے. اور سلوک کے مرحلے میں اس سلسلے تصوف میں, سلاسل روحانی میں جو پہلی تعلیم دی جاتی ہے, اس پہلی تعلیم کا حاصل ہے, اور وہ حاصل ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ چھوڑ دیں گے ہم, 5-10 منٹ میں چھوڑ دیں گے, اس کے بعد دعا کر لیں گے. تو یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ میں دو چیزیں ہیں, دو مطالبے, ایک منفی مطالبہ ایک مثبت مطالبہ. ایک منفی مطالبہ, ایک مثبت مطالبہ، منفی مطالبہ ہے لا الہ کے ذریعے سے، اور مثبت مطالبہ ہے اللہ کے ذریعے سے. یہ ہے تعلیم. یہ منفی کیا مثبت کیا، کسی چیز کے کرنے کی بات بتانا یہ ہے اس بات، کسی چیز کے نہ کرنے کو بتانا اس کو کہتے ہیں نفی. جیسے یوں کہیں کہ بھائی تم پانی پیو، اس کو کہتے ہیں مثبت مطالبہ. اگر کوئی یوں کہے کہ تم پانی مت پیو، اس کو کہتے ہیں منفی مطالبہ. منفی مطالبہ، مثبت مطالبہ. ہاں، اب یہ منفی مطالبہ بھی ہے، مثبت مطالبہ. قرآن کلمہ طیبہ میں دونوں کی جمعیت ہے، ایک ہی مطالبہ نہیں ہے، دو مطالبوں سے مطالبے کی تکمیل ہو رہی ہے، مطالبے کی تکمیل. منفی مطالبہ کیا ہے لا، اور اس کو سمجھنے کے لیے بالکل ایسی بات ہے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز پر جب اس کی نظر پڑتی ہے تب سوال یہ ہے کہ وہ کیا ہے. مثلاً یہ زمین ہے، دیوار ہے، آسمان ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، ہے نا، یا معلومات کے اعتبار سے یہ عرش ہے، یہ فرش ہے، یہ جنت ہے، جہنم ہے، یہ فرشتہ ہے، یہ ملک ہے، یہ نبی ہے، پیغمبر ہے، وغیرہ. چیز کائنات کی ساری شکل ہے نا. اللہ تعالیٰ کیا مطالبہ چاہتے ہیں؟ ایک ہے ان کا منفی مطالبہ. منفی مطالبہ ان کا یہ ہے کہ میرے سوا جو بھی ہے، بحث اس سے نہیں ہے کہ وہ کون ہے، کہاں ہے، کتنا ہے، کیسا ہے، اس سے بحث نہیں ہے. چھوٹا ہے یا بڑا ہے، علوی ہے یا سفلی ہے، لطیف ہے یا کثیف ہے، نورانی ہے یا ظلمانی ہے، زمینی ہے یا آسمانی ہے، اس سے بحث نہیں. جو خدا کا غیر ہے بس وہ لائق ہے عبادت نہیں. یہ ہے منفی مطالبہ. ہاں، کوئی شخصیت لائق عظمت ہو سکتی ہے، لائق عظمت ہوگی، لائق محبت ہوگی، لائق اطاعت ہوگی، لیکن لائق عبادت نہیں. ورنہ پیغمبر کی تعلیم کے سراسر خلاف ہو جائے گا، ہے نا. تو لا الہ کے ذریعے سے غیر اللہ کی الوہیت کی نفی کی گئی، اور غیر اللہ کے اللہ ہونے کا انکار کیا گیا، اور الا اللہ کے ذریعے سے مثبت مطالبے کی تکمیل کی گئی. اے اللہ تو ہی معبود ہے، اس کو بولتے ہیں مثبت مطالبہ. قولوا لا الہ الا اللہ، تمہاری کامیابی اس میں ہے کہ تم اللہ تعالی ہی کو معبود واحد تسلیم کرو. منفی مطالبہ بس مثبت. اب آپ اگر اجمالا مجاہدہ کرنا چاہیں، اجمالی مجاہدہ بولے تو اللہ کے سوا جو بھی ہے بھائی بس وہ لائق عبادت نہیں. اور اگر تفصیلی مجاہدہ کرنا ہے تو زمین لائق عبادت نہیں، آسمان لائق عبادت نہیں، ہے نا، اور جنات لائق عبادت نہیں، نرسو لائق عبادت نہیں، ہے نا، نرسپا لائق عبادت نہیں، کالی دیوی لائق عبادت نہیں، زمین آسمان لائق عبادت نہیں، اور چاند سورج ستارے لائق عبادت نہیں، پانی لائق عبادت نہیں، ہوا لائق عبادت نہیں، جسم اور روح لائق عبادت نہیں، مخلوق لائق عبادت نہیں، عرش و فرش لائق عبادت نہیں، لائق عبادت نہیں، کوئی چیز لائق عبادت نہیں ہے. یہ مطالبے، پہلے منفی مطالبہ. ہاں، والد صاحب فرماتے تھے پہلے یہ نفی ضروری ہے، اور لا کی تلوار سے اس غیر اللہ کی الوہیت کو ہٹا دو اور کاٹ دو، چھاڑ دو. غیر اللہ، غیر، اسی لا کی تلوار سے اللہ کے غیر کو، کے الہ ہونے کے اقرار کو کاٹو، اور اللہ ہی کے معبود ہونے کا اقرار کرو. اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ اس دل سے غیر اللہ کو نکالنے کا طریقہ بھی یہی لا الہ الا اللہ ہے، جس کو ذکر جہری کہا جاتا ہے، ضربی کہا جاتا ہے، اور جہنا ذکر کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے غیر اللہ کو نکالنے کی بات کہی جاتی ہے. اس دل سے غیر اللہ کو نکالنا چاہیے. پر بہت چونکہ مثال دے کے سمجھاتے تھے اس لیے ہمارے دور سے سب سمجھتے تھے. حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو، جیسے کوئی بھائی یا بہن اپنے ہاتھ میں چمٹا پکڑے اور اپنے جی چولہے کے پاس پہنچے، اور اس جی اس چمٹے کے ذریعے سے کوئی کوئلہ تھامے، یا کوئی انگارا پکڑے، یا کوئی اور لکڑی پکڑے اور نکال کر دوسری جگہ ڈال دی ہے، تو چمٹے کی جو شکل ہے وہ لا کی بھی وہی شکل ہے. چمٹے کی جو شکل ہے لا کی بھی وہی شکل ہے. اس لا کے چمٹے سے دل کے اندر سے غیر اللہ کو نکال کے پیٹ پیچھے پھینکنا, اس کو نفی کا عمل کہتے ہیں صوفیاء کے پاس. جی نفی کا عمل, غیر اللہ کے الہ ہونے کا انکار کرو اور اللہ ہی کے الہ ہے حقیقی ہونے کا اثبات اور اقرار کرو. کیا شان کی بات پیدا ہو جائے گی آدمی کے اندر. اب معلوم یہ ہوگا اللہ کے سوائے کوئی پیدا کرنے والا نہیں, اللہ کے سوائے کوئی مالک حقیقی نہیں, اللہ کے سوائے کوئی حاکم مطلق نہیں, اللہ کے سوائے کوئی رب مطلق نہیں, اور اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی معبود واحد معبود حقیقی نہیں, بس معبود حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک. یہ وہ تعلیم ہے جو حضور تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے دی ہے, اور آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلیم کے اندر تکمیل بھی فرما دی اور لا الہ الا اللہ کی تعلیم دی اور غیث الوہیت کو کٹوا دیا اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت اللہ ہی کے لیے ثابت فرمائی اور کائنات کی ہر شکل اور صورت کو سامنے سے ہٹایا اور اللہ ہی کی معبود واحد ہونے کو سمجھایا. یہ منفی اور مثبت مطالبہ ہے. جب یہ بات پیدا ہو جائے گی ماشاء اللہ, اب سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے مطالبہ میں اقرار کر لیا, اب کیا کروں؟ یہ آخری بات ہے اس مجلس کی, پانچ منٹ پہ چھوڑیں گے. جی یہ بھائی یہ تو مطالبہ تو میں اقرار کر لیا, ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا, اقرار ہو گیا, تصدیق ہو گئی, میں کروں کیا؟ اتنا تو معلوم ہوا کہ سب چیزوں کے خالق مالک اللہ ہے نا. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مالک رہے دوسرا تصرف, جی ہم کون ہوتے ہیں تصرف کرنے والے اپنی مرضی سے ایک چیز کی, کہ آپ مالک ہیں میں اس میں بیجا تصرف کیسے کر سکتا ہوں؟ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ آپ کی گھڑیال ہاتھ سے نکالا اور چھوڑ دیا, پھینک دیا, دے دیا, ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ بولے کہ صاحب آپ اپنے گھڑیال کو کرنا ہے تو کر لو, اگرچہ وہ بھی فضول کام ہے لیکن ویسا ہی کر لینا ہے تو آپ اپنی گھڑیال کو کر لو, میری گھڑیال کے ساتھ یہ سلوک کیوں؟ جیسے دوسرے کی چیز پر جی غاصبانہ قبضہ یا دوسرے کی چیز پر اس طرح کا غیر جی حماقت والے قسم کا تصرف نہیں ہو سکتا. جب یہ بات طے ہے تو پھر یہ بتائیے کہ یہ جسم و جان کس کے ہیں؟ ماشاء اللہ ہمارے رہتے تو پھر 50 سال پہلے بھی رہنا تھا, 50 سال بعد بھی رہنا تھا, اور ہماری نزاکت اتنی زیادہ ہے کہ ہمارے اندر اس کا کوئی تصرف بھی چلتا ہوا نظر نہیں آتا, بڑی نزاکت ہے. ہم اپنے اوپر کوئی حکم چلا سکتے ہیں؟ بقول ایک بزرگ کے, ذرا اپنے بالوں کو حکم دے دو تم میرے ہی ساتھ لگے ہوئے ہیں نا, ہاں کالے جی بس تم لوگ جو ہے نا سفید ہونا چھوڑ دو, تو کوئی اپنے بال پہ بھی حکم نہیں چلتا آدمی کا, دل پہ بھی حکم نہیں چلتا. آپ چلتے دھڑکتے دل کو بول کے دیکھیے جی 25 سال سے دھڑک رہا ہے نا, 10 منٹ ٹھہر اس کے بعد سوچیں گے. آپ چلاتے حکومت چلاتے اپنے دل پر, میرے سینے میں اس کے قبضے میں دل بھی میرا نہیں پرایا ہے. میں جی شاہ کمال اللہ رحمۃ اللہ نے فرماتے میرا مجھ میں کچھ نہیں, جو کچھ ہے سو تیرا, تیرا تجھ کو سونپنے کیا جاتا ہے میرا. تو جب سب کچھ اسی کا ہے تب سوال یہ ہے کہ چیز ہے خدا کی تصرف کرے ہم, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس ایک ہی صورت ہے اور وہ صورت یہ ہے کہ اے اللہ ملکیت تیری, امانت میری, یہ تیری امانت ہے جو میرے پاس موجود ہے, اے اللہ آپ بتا دیجئے کہ اس کو کیسے استعمال کرو. اللہ کہیں گے کہ میرے بندے میرے کو جسم نہیں اور میں تو مخلوق کی مخلوقیت سے پاک ذات ہے, میری ذات, میں نے ایک ذات بنائی ہے اور اس ذات کا نام ہے محمد رسول اللہ. اب میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ تیرا ہر نقش قدم, تیری فکر, تیرا عمل, تیری نظر, تیری گفتار, تیری کردار, تیرے افکار, تیرا ظاہر باطن محمد کے سانچے میں ڈھل جائے, یہ ہے محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی اس تعلیم کے ذریعے سے ایمان کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے, توحید میں تقویت آتی ہے, جان پیدا ہوتی ہے, سلامت اور پختگی آتی ہے فکر کے اندر. اس لیے اس بات کی پوری بھرپور کوشش کرنا چاہیے کہ افراد اور تفرید کی بات کو علیحدہ کر دیں, راہ اوسط اور صراط مستقیم کی بات کو قبول کریں. جن باتوں میں لوگوں نے تغیرات کر دیے یا مختلف قسم کی الجھنوں کا شکار بنا دیا مسائل کو, ہمیں ان تمام چیزوں سے بحث نہیں ہے, ہمارے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ ہم غیر ضروری جھگڑوں میں پڑے, ہمیں اپنے احتساب کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت وقت ہے, اب اسی کے لیے ہم لگے ہوئے ہیں. اور ضروری ہے ہمارے لیے, یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی اصلاح کا سامان کریں, ہم کسی پر تبصرہ کرنے کے عادی نہیں ہیں. بقول کمار بارا بنکوی کے کہ دوسروں پر اگر تبصرہ کیجئے سامنے آئینہ رکھ لیا کیجئے.
بھائی ہم کو کون جی کون کسی کے اوپر تبصرے ابصرے یہ وہ کرے, یہ تجزیے اور تبصرے اور تنقیدیں اور یہ اور وہ فلاں فلاں, اس طرح کی کوئی بات ہمارے پاس نہیں. ہم جو کچھ بول دیں گے صاف سیدھے انداز پر علم صحیح کی پیشکشی ہوگی, پیشکش ہوگی اور اس چیز کو پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مل کی دو اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.